رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن دله فهو البعيد التريد، يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا كريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى اسمة للأرامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دفعہ پھر یہ نشست قائم ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس بابرکت محفل و مجلس میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں شریک ہیں اللہ رب العالمین تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ اور جملہ قلبی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے مستجاب و مقبول فرمائے. حضرات گرامی، جو گزشتہ نشست ہماری گزری ہے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی، اور وقت کے اختصار کی بنا پر اس کو اگلی نشست کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا. گزشتہ بحث ہماری جو چلی ہے، میں نے آپ کو اپنے ایک باہر کے دورے کے حوالے سے ایک صورتحال، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے ایک صورتحال ربیع الاول شریف کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ دو قسم کی فکریں ہمیں اس دوران نظر آ رہی تھی، کہ کچھ لوگ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مہینے کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، محبت کا اظہار کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوی تعلیم سے غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقات، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم سے جو قرآن و سنت کی پاسداری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تمام چیزیں جو ہیں، اس کی تجدید کے لیے، وہ عہد کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے انتظام کر رہے تھے، اور اس کا باقاعدہ باضابطہ طور پر اس چیز کی تجدید کی جا رہی تھی، اس عہد کو تازہ کیا جا رہا تھا. ایسی مجلس یا محفلیں لگ رہی تھی جس میں ان تعلیمی پہلو کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوگری اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو ذکر کیا جا رہا تھا. محافل کی صورت میں ذکر میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جا رہا تھا. حضور کے والدین، حضور کے صحابہ، حضور کے خاندان، جس مبارک گھڑی آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تو سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب و فضائل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظہور ہونے والے معجزات اور ان کرامات، ان عجائبات کا ذکر پوری دنیا میں احباب عشاقان مصطفیٰ، اہل سنہ، اہل اسلام الحمدللہ وہ منعقد کر رہے تھے، پھر اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، چراغوں کا سلسلہ تھا، محبت و الفت کو مزید موزن کرنے کے لیے جلوس میلاد تھا، جو علماء کی سربراہی میں، مشائخ کی سربراہی میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات، ضروریات، شریعت مطہرہ کے تمام تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے الحمدللہ محبت و عقیدت کے یہ تمام ذرائع، تمام پہلو، تمام طریقوں سے الحمدللہ احباب اہل سنت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو ایک رشتہ ہے اس کو والہانہ طور پر ذکر کرنے کی، منانے کی پوری دنیا میں کوشش کر رہے تھے۔ جہاں سے چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے، ایسا کوئی ملک آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کا مولود مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسلمانوں کا خوش ہونا، اور حضور جو اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ ہے کہ حضور کے صدقے قرآن ملا، دین ملا، اللہ کی معرفت ملی، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت تمام اہل اسلام اہل سنہ محبت عقیدت رکھنے والے اپنے اپنے طریقوں سے، چاہے وہ ثقافتی طریقہ ہو جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، چاہے وہ اسلامی طریقہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا والہانہ اظہار کر رہے تھے۔ اس پر میں نے جو اپنی آنکھوں سے امریکہ میں دیکھا وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا تھا، کچھ یورپ میں دیکھا وہ میں نے ذکر کیا تھا، کچھ برطانیہ میں دیکھا وہ ذکر کیا تھا، اور آج تو دور یہ نہیں ہے کہ برطانیہ یا امریکہ کی بات کی جائے، آج تو اسمارٹ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور کمیونیکیشن اور رابطے کا جو ایک سلسلہ سمٹ کر آپ کی ہتھیلی پر آ گیا ہے، اس حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے گویا کہ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمن کے اندر باقاعدہ طور پر ایسے حالات ہیں، اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ اہل یمن پر آپ نے دیکھا کہ اہل یمن کے آسمان سے گویا کہ آگ برسائی جا رہی ہے، لیکن وہ مسلمان ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی خوشی میں، حضور کی عظمت کی خوشی میں، اور حضور کی شان و عظمت کو ذکر کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ وہ سڑکوں میں موجود تھے، وہ بازاروں میں موجود تھے، وہ باقاعدہ ایک جگہ بڑا اجتماع بھی آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر اس کی زیارت کر لی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیشانیوں پر حضور سے کیے ہوئے عہد کی تجدید پر فدا کا ببی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس عہد کا کہ گنبد خضرا جو مرکز ہے مسلمانوں کا اور اسی سے ساری مرکزیت وابستہ ہے، کعبے کی مرکزیت بھی حضور ہی کے صدقے سے ہے، نماز کی مرکزیت بھی حضور ہی کے صدقے سے ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا۔ پھر میں نے ایک ضمن مزید عرض کر دیتا ہوں، افغانستان کی صورت بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، قندھار کے علاقے کا باقاعدہ طور پر آپ نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ دیکھا کہ قندھار کے اندر سادات، مشائخ، علماء، اشاقان مصطفیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سامنے آ کر انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، تو یہ ساری دنیا کے اندر الحمدللہ ہوا۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جب ساری چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے اپنی گفتگو کو گزشتہ اسی بات پر ختم کی تھی کہ میرے امام کا یہ قول تھا کہ یہ کیسی دھوم ہے، جہاں دیکھیے فرش پر دیکھیے تو زمین پر دیکھیے، عرش پر دیکھیے، حضور ہی کا ذکر ہے، حضور ہی کا ذکر ہے، حضور ہی کا ذکر ہے۔ تو میرے امام کا مجھے یہ قول یاد آیا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، درس نظامی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ہدایہ شریف کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اس ایمان پر جمنا ضروری ہے۔ تو میں نے اس تمام چیزوں سے ایک تجزیہ کیا تھا اور وہ تجزیہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کیا، آج اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے یوں لگا سوشل میڈیا اور اپنا ایک تجزیہ کرتے ہوئے کہ وہ 11 مہینے سے کچھ خاص چیزوں کی تیاری کر کے رکھے ہوئے تھے کہ جہاں حضور کے ذکر کی محفل ہوگی تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پوسٹ لگا دیں گے، جہاں لوگ یا رسول اللہ کہیں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی پوسٹ لگا دیں گے، جہاں ہر وہ طریقہ، ہر وہ ضابطہ جس سے حضور کی عشق، حضور کا عشق نوجوانوں کے دلوں میں زیادہ موزن ہوگا تو اس کے خلاف کوئی تحریک چلا دیں گے۔ تو ایسی فکر بھی ہمیں بازار میں نظر آئی، بازاری لوگوں کی ایسی فکر بھی ہمیں بازار میں نظر آئی کہ جو اس قسم کی حرکت کرتے تھے۔ تو میں نے اس کو پھر تھوڑا ڈیپلی جا کر نفسیات پہ، یعنی بخاری شریف ساری کتابیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، اس سے ہٹ کر اس کی فکر کی طرف میں نے اترنے کی شروع کی یہ کیوں ہوا، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ اختلاف کتابوں کا نہیں ہے، کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو سب لکھا ہوا ہے، تاریخ میں تو سب لکھا ہوا ہے، کون سی ایسی تاریخ ہے جو میرے آقا کے والدین کے ذکر سے شروع نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی سیرت کی کتاب ہے جو سیدہ آمینہ کے ذکر کے بغیر شروع ہو جائے؟ کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے جو سرکار کے مناقب کے بغیر شروع ہو جائے؟ قرآن میں کون سی ایسی آیت ہے جو میرے آقا کی شان میں نہیں، جہاں پر قرآن نے نماز کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ میرے آقا کی عزت کا ذکر کیا ہے اور اس کو مشروط کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ قرآن کی آیات کا نہیں تھا، پھر حدیثوں کا نہیں تھا، تفسیروں کا نہیں تھا، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کتابوں کا نہیں ہے، یہ سب جگہ لکھا ہوا ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک محبت سے دیکھ رہا تھا، ایک بغض سے دیکھ رہا تھا، تو جو محبت سے دیکھ رہا تھا تو اسے رحمانی قاعدے میں بھی میلاد نظر آ رہا تھا، اور جو بغض سے دیکھ رہا تھا اسے قرآن میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ نفسیاتی مسئلہ تھا، جس کی نفسیات درست تھی وہ ابوبکر صدیق نے معجزہ طلب کیے بغیر بیعت کر لی تھی، اور جس کی نفسیات درست نہیں تھی اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ جس کی نفسیاتیں درست تھی وہ دیکھ کر پاؤں چوم لیتے تھے، جس کی نفسیاتیں درست تھی جنہوں نے دیکھا نہیں تو وہ نام چوم لیتے تھے، جن کی نفسیاتیں درست نہیں تھی تو اب جناب ان کے سامنے کتابوں کا بھی مسئلہ آ گیا تو وہ چڑ گئے۔ تو میں نے کہا جناب یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یہاں سے ہے، تو جس کا رابطہ یہاں سے نہیں تو پھر یہاں سے بھی نہیں ہے، اور جس کا رابطہ یہاں سے ہے تو پھر یہاں سے بھی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لہذا میرے دوستو توجہ کیجئے، تو یہ میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ یہ مزاج ہونا چاہیے اور احوال ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے ایک سوال میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے، میں نے کہا آپ میلاد شریف کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا ڈھونڈتے تھے پھر آپ؟ کہ جی میلاد کہاں لکھا ہو، میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میلاد کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ اگر کہہ دیں ہاں تو میلاد شریف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ذکر کا نام ہے، سرکار کی پیدائش کے واقعات کے ذکر کا نام ہے، قرآن کی وہ آیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، آپ کے صحابہ کی عظمت و شان، آپ کے اہل بیت کی عظمت و شان اور آپ کی نسبت کے حوالے سے ذکر گئی، صحابہ کے وہ واقعات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اس مجموعہ ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں ہے تو پھر قرآن میں کیا ہے، پھر حدیث میں کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں کیا ہے؟ سیرت کی کتاب اگر آپ جلد نمبر 2 سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میلاد نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو معاملات ملیں گے، وہاں سے آپ کو تعلیمی چیز ملے گی، اور اگر سیرت نمبر 1 سے آپ پڑھیں گے تو پہلے صفحے پہ ہی سرکار کے خاندان کا ذکر موجود ہوگا۔ تو آپ جو جلد چھوڑ آئے ہیں نا اس میں کئی چیزیں آپ نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا کہ جی ہمارے وہاں جماعت آئی ہے وہ تعلیم سکھاتی ہے، نماز روزہ۔ میں نے کہا بس ہمارے پاس جماعت آئی وہ تعلیم اور تعظیم دونوں سکھاتی ہے، صحابہ کرام صرف ہمیں نماز ہی نہیں دے گئے، صحابہ کرام ہمیں حضور کی محبت کا مزاج بھی دے گئے ہیں۔ تو جہاں پر یہ دونوں چیزیں مل کر بیان ہوتی ہے اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو خیر میں نے یہ تجزیہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا، اس لیے کہ درس نظام مصطفیٰ ہے اور حضور کی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا سلسلہ تھا، تو اس حوالے سے میں نے وہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے ذکر کر دی تھی۔ تو لہٰذا محبت اگر دل کے اندر ہو تو کئی چیزوں کو بندہ قبول کر لیتا ہے، اور محبت نہ ہو تو پھر واضح چیز کو بھی بندہ انکار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی محافل جو حضور کی محبت کو زندہ رکھتی ہے وہ جتنا زیادہ کی جائے گی اس طریقے سے ہی فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، اس طریقے سے ہی یہ تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر کوئی چیز شروع کریں گے تو ہندو بھی دیکھ کر ہنس رہا ہوگا کہ دیکھو ہمیں تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود اپنے نبی کے خلاف بول رہے ہیں الیاذ باللہ۔ آپ ڈنمارک کے کارٹون بنانے والے کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، لیکن آپ کے محلے میں رہ کر جو حضور کے ذکر کو حرام کہہ رہا ہوگا تو وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا اس کا ایک فرق ہی بھی یہ بڑھتا ہے تربیت کے حوالے سے کہ جب آپ صرف تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور آپ صرف تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، آپ صرف عملی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اور عقیدت اور تعظیم کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ عقیدت اور محبت کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر بندہ مومن کامل بن جاتا ہے، مومن کامل بن جاتا ہے۔ اس طرح کے اکثر ایک ڈھکوسلہ یہ بھی آتا ہے جو میں اکثر اس کو آپ کے ذہنوں کے مطابق انداز میں ریفیوز کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے عرب میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا آپ نے عرب دیکھے ہی نہیں، یہ بھی خام خواہ کا ایک ڈھکوسلہ۔ مجھ سے کہنے کہ آپ نے عرب دیکھے، میں نے کہا ہاں عرب دیکھے۔ کہاں دیکھے؟ میں نے کہا قرآن کے پاروں میں دیکھے، میں نے کہا سیرت کی کتابوں میں دیکھے، میں نے کہا حدیث کی کتاب ہو، آپ جن عرب کو دیکھ رہے ہیں وہ عرب ہے نہیں. عرب سے مراد کیا ابو جہل عرب نہیں تھا، ابو لہب عرب نہیں تھا، عرب سے مراد یہ عرب ہے. عرب سے مراد وہ ہے جسے حضور کی وفا کی محبت کی خوشبو آتی ہو. ہم نے عرب دیکھے سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں، فاروق اعظم کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، میرے آقا صد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ کی صورت میں، حسنین کریمین کی صورت میں، اشرا مبشرہ کی صورت میں. ہم نے عرب دیکھے کہ ان کا مزاج جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا تھا. تو لہٰذا میرے دوستو، یہ تمام چیزیں، ہر وہ سازش ہم رد کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد شریف کے اندر جو بات گزشتہ رہ گئی تھی وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب پاک، کیونکہ وہ میلاد شریف کا ایک خاص موضوع تھا جو گزشتہ درس میں رہ گیا تھا، اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے ہم، اور ایک دو ضروری باتیں جو گزشتہ درس میں رہ گئی تھی وہ ہم پورا کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اسے ہر جہت سے اتنا ممتاز اور پاکیزہ اور مشرف کرتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی اس سے قریب آنے والا، قبول ہدایت کرنے والا گھن نہ کھائے، گھن اسے نہ آئے اور اسے تنفر نہ ہو. نبی کی تعلیم ہی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس محدود وقت ہے، اسی میں انشاءاللہ ساری بات ہم مکمل کریں گے. آپ کے وقت کا ہمیں مکمل لحاظ ہے، انشاءاللہ میلاد شریف کا لنگر بھی تیار ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد عربی کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور خوب کہا تھا اقبال صاحب نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ خود شعر کئی درسوں سے تشریح طلب ہے، کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو میرے دوستو ذرا توجہ فرمائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ایک تو ایک عام قاعدہ یہ انبیاء کے لیے، ذرا توجہ سنیے، جو مسلمان جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر رسول رسول کہنے سے چند چیزیں اس سے ہماری طرف متقاضی ہو جاتی ہے اور چند چیزیں تقاضے کے طور پر ہم پر لازم ہو جائے، جیسے بلا تشبیہ باپ کو باپ کہنے سے ادب لازم ہو جاتا ہے، کئی اور چیزیں. کوئی شخص اگر اپنے باپ کا ادب نہ کرے اور پھر لوگ پوچھے کہ یہ کون ہے، کہا میرے والد ہیں، اور وہ کہیے آپ کے والد ہیں، کہہ لیں گے ہاں میں شناختی کارڈ آپ کو دکھا دوں، انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اگر والد کہا ہے تو پھر ادب کے طور پر تقاضا ادا کریں. اسی طرح رسول کو رسول جب کہہ دیا جاتا ہے تو پھر تقاضے ادا کرنے ہوتے ہیں. اب اس پر چند باتیں آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اور درمیان میں انشاءاللہ جہاں ضرورت محسوس ہوگی تشریح کی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے. یہ ہر مسلمان عقیدہ رسالت کے اندر بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیں میری مائیں اور میری بہنیں، کہ جنہیں اللہ رسول اور نبی بنا کر بھیجتا ہے نا، تو ان کو اللہ اتنا پاکیزہ کرتا ہے ہر جہت سے. ایک تو خود ان کی ذات ہے، ان کے ذات کے ذاتی کمالات ہیں، وہ تو یقیناً بہت ہی بلند ہے، لیکن ان سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کے والدین ہو، چاہے وہ ان کے دوست اور سنگی ہو، چاہے وہ ان کے خاندان والے ہوں، چاہے وہ ان کا شہر ہو، چاہے ان کی تعلیم ہو، ہر طریقے سے اللہ ان کو ممتاز اور معزز اور عزت والا بناتا ہے. کسی ایک جہت میں کمی نہیں ہوتی کہ دیکھنے والا اسے ٹیڑی آنکھوں سے دیکھے یا نقص نکالے یا اس میں اسے گھن آئے. اللہ رب العالمین حجت تمام کرنے کے لیے نبی کی ذات تو ذات گرد و نوا کی ہر چیز کو اتنا اعلیٰ کرتا ہے کہ پھر نہ نبی کے والدین جیسے کسی کے والدین ہوتے ہیں، نبی کے دوست جیسے نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں، نبی کی اولاد جیسے نہ کسی کی اولاد ہوتی ہے، نبی کے شہر جیسا نہ کسی کا شہر ہوتا ہے، اور نبی کی تعلیم جیسی نہ کسی کی تعلیم. یعنی نبی کی ذات خود معجزہ، اور جو جڑ جاتی ہے نا اس کو بھی معجزہ قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے نبی کی ذات کا تعارف ہوتا ہے. اسی لیے یہ بنیادی چیزیں ہر مسلمان کو اس بات پر، کیونکہ یہ بات آپ کے ذہن میں لگ گئی نا تو پھر ختم نبوت کے خلاف تحریک جو چلے گی آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، حضور کی شان کے خلاف کوئی بات ہوگی آپ اٹھا کر پھینک دیں گے. تو بنیاد اس عقیدے سے کھڑی ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کو جب اللہ رب العالمین جل وعلا بھیجتا ہے تو سارے کمالات کے ساتھ. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے الذریعہ فی مکارم اخلاق شریعہ کے اندر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جب نبی آتے ہیں نا تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی نبی ہیں. یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس قید کے ساتھ ہم اس تعارف کو بیان کر رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جدید وحی نہیں آئے گی, حضور کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آ چکے ہیں اب نہ کوئی نئی امت آئے گی, نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. رہی حضرت عیسیٰ کی بات تو وہ آئیں گے نہیں, وہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا دور پہلے گزر گیا ہے, وہ آ گئے ہیں. ان کا آنا خلاف عقیدہ نبوت نہیں ہے, اس لیے کہ جو نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے پیدا نہیں ہوں گے, وہ نبی بن چکے ہیں, نبوت کا جو زمانہ تعلیمی وہ پورا کر چکے ہیں, وہ حضور کی امت میں جو تشریف لائیں گے بحیثیت امتی کے آئیں گے, اور اس کا تشریعی نبوت کے ساتھ یا ذلی نبوت کے ساتھ کوئی ایسا بروزی نبوت والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا جو مرزائی پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کا آنا ختم نبوت کو توڑتا نہیں ہے, اس لیے کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی آئیں گے. تو یہ کوئی متضاد بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک بات یہ, تو خیر یہ تشریح طرف ہے, میں نے ختم نبوت کے اندر یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. ایک بات تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی, آخری وحی حضور کے سینے پر آ گئی. بولی سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیے اللہ کی تعریف میں, لیکن سمجھ کر کہیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وحی آ گئی, آخری کتاب آپ کو مل گئی, آخری امت آپ کو مل گئی, جملہ جہتوں سے میرے آقا پر مرتبوں کو بھی ختم کر دیا گیا, زمانوں کو بھی ختم کر دیا گیا. میرے آقا ختمی مرتبت بھی ہے, ختم زمانی بھی ہے. اب اس کے بعد میرے دوستو یہ اس تمام تقاضوں کے ساتھ علامہ راغب اصفہانی ان عقیدوں کو پورا کرنے کے ساتھ اب نبی پاک سے لے کر حضرت آدم تک جتنے انبیاء ہیں, کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, اور یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ ان میں تو اللہ رب العالمین ایسی کوئی چیز نہیں رکھتا جس سے بندہ گھن کھائے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ امام راغب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ذریعہ کے اندر, وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی زمین پر جلوگر ہو جاتے ہیں تو وہ نبی ہیں, تو اس کے ثبوت کے لیے وہ معجزہ دیتے ہیں. اب معجزہ کئی قسم کے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے علماء نے اس کی دو قسمیں کی ہے, ایک عقلی اور حسی. لیکن نبی جب معجزہ دیتے ہیں تو چاند کا دو ٹکڑا کرنا یہ بھی معجزہ ہے. اب معجزے کے دو معنی ہمارے علماء نے کیے ہیں, معجزے کو اعجاز سے اگر آپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایسے کام نبی سے جاری ہوتے ہیں جو اس کی عزت و شان کا باعث بنتے ہیں, اور اس کو اس کے مادہ اشتقاق حروف اصلی کے ساتھ اگر آپ لے لیتے ہیں عین جیم زا عجز کے ساتھ, تو اس کا معنی یہ بنے گا اب کہ جناب, یعنی جب آپ اس کو مزید فی میں لے آتے ہیں تو معنی اعجاز والا جو بن رہا ہے, اور جب آپ اس کو اپنے حروف اصلی کی طرف لے جاتے ہیں اور حروف مشتقات کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کا عین جیم زا یہ اس کے حروف اصلی ہیں. عجز, عجز کا معنی یہ کہ نبی کا ایسا کام, میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ غور سے سنیں دوستو, کہ نبی کا ایسا کام, نبی کی ذات سے جڑی ہوئی ایسی چیز جس کی مثال اس جیسا کرنے سے اس کا دشمن عاجز ہو جائے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور اپنی مزار شریف میں رہ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی علم غیب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے خود عطا فرمایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر شریف میں حیات دنیاوی طریقے سے, ٹھیک ہے, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اختیار مرحمت فرمایا ہے. اب وہ ساری بحث میں کر چکا ہوں, ہمارے لیے سبب کا دائرہ چھوٹا ہے, نبیوں کے لیے سبب کا دائرہ بڑا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک کمزور آدمی 5 کلو اٹھا سکتا ہے تو مضبوط آدمی 50 کلو اٹھا سکتا ہے, تو بلا تشبیہ جس طرح عام آدمی کے لیے دائرہ چھوٹا ہے تو انبیاء کے لیے دائرہ بڑا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو اب اس بات کو سمجھنے کے ساتھ بعض دوست کہتے ہیں, آپ نے جتنی دلیلیں پیش کی ہے نا, نبی کا قبر میں زندہ رہنا, نبی کا اختیار, یہ تو سب معجزہ ہے, تو آپ کو یہ اور پڑھے نا. تو میں نے کہا تجھے اور کیا چاہیے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا معجزہ ہے, اس لیے کہ تیرے سے نہیں ہو رہا نبی سے ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے مخالف جب کوئی بات کرتے ہیں تو آخری یہی آ کے سانس توڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو معجزہ تھا. تو میں نے کہا معجزہ تھا تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں معجزہ ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا معجزہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس میں نبی کے فعل اور کسب کو کوئی دخل نہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کا کوئی بھی معجزہ ہو، وہ نبی اگر کوئی کر کے دکھائے، سرکار نے چاند دو ٹکڑے کیے، سرکار کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی، ٹھیک ہے، اب یہ صحابہ کے مطالبے پر ہوا، ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، تو یہ کافر جو مطالبہ کر رہے ہیں چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی، تو ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ کر کے دکھا دیں تاکہ حق واضح ہو جائے، تو ان کا مطالبہ تھا دین کی نصرت کے لیے. صحابہ نے کہا پانی نہیں حضور، پانی مل جائے، سرکار نے کٹورے میں ہاتھ ڈالا، انگلیاں جاری ہو گئی، تو یہ معجزہ تھا، ٹھیک ہے. اب یہ ان کے سوال پر کیا گیا اور حضور نے یہ کام کر کے دکھایا، تو ہمارے بزرگ یہ بڑا پیارا سوال جواب دیتے تھے، فرمایا یہ نبی نے جو کام کیا ہے ان کے کہنے پر، اس پر نبی کو اجر ملا کہ نہیں ملا، ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اور اگر کہو ثواب نہیں ملا تو بندہ کافر ہو گیا، اور اگر کہو ثواب ملا تو ثواب اختیاری چیز ہوتی ہے، یعنی ایک کام جو غیر اختیاری ہو اس پر کیسے ثواب؟ ثواب تو ملتا ہی اختیاری چیز پر ہے نا، جس کو آپ اپنے عمل اور اپنے قصد اور اپنے ارادے سے کرتے ہیں، تو ارادہ کہیے، اختیار کہیے، قصد کہیے، بات تو صرف ایک ہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کئی معجزات عطا فرماتا ہے. میں اس کو پھر کنکلوڈ کرتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں، لیکن امام راغب نے بڑا قیمتی یہی بات حضرت امام غزالی نے بھی کی ہے، یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی کی ہے، یہی بات علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی کی ہے. مقدمہ ابن خلدون یہ بڑی مشہور بڑا مقدمہ ہے، مقدمہ بڑا مشہور ہے فلسفی فلاسفروں کے حوالے سے، اور انہوں نے جو اس کو سائنسی اور تمام اسلامی عقیدے کو جو عقلیات میں انہوں نے بیان کیا ہے، علامہ ابن خلدون جو ان کا مقدمہ ابن خلدون بڑا مشہور ہے، اس کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، امام راغب اصفہانی کا اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مجموعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، الذریعہ فی مقالم اخلاق الشریعہ، وہ کہتے ہیں نبی کو معجزے اللہ جو دیتا ہے وہ تو اتنے ہیں، میرے آقا کے معجزے تو اتنے کو شمار نہیں کر سکتا. فرما ہاں ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے حسی طور پر. فرما نبی کو دو معجزے ملتے ہیں، کیونکہ معجزہ نبی کی ذات کا تعارف بنتا ہے، نبی کی عظمت کے لیے تعارف بنتا ہے. فرما ایک معجزہ تو وہ تھا کہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، ایک معجزہ تو یقیناً اسی کی قسم سے تھا کہ اس میں انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی، قطادہ بن نعمان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی سرکار کے تھوک مبارک سے لعاب سے جڑ گئی، حضرت نعمان کی قطادہ بن نعمان کی آنکھ جو تھی وہ لعاب دہن سے گویا کہ صحیح ہو گئی، عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی صحیح ہو گئی، ہزارہ معجزات ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ سارے معجزات نبی کی عزت کا تعارف بنتے ہیں. فرماتے ہیں معجزہ صرف یہ نہیں، نبی کو دو قسم کے معجزے ملتے ہیں اور ہر قسم کی کئی جہتیں. فرما پہلا معجزہ تو نبی کے والدین خود ہوتے ہیں، نبی کے ماں باپ خود نبی کا معجزہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ نبی کی تعلیم اور دیگر چیزیں معجزہ ہوتی ہیں. بولیے سبحان اللہ، بولو میرے بیٹے سبحان اللہ. تو توجہ کیجئے میرے دوستو یہاں پر خاص طور پر ایک بات کے اوپر، کہ یہ دو چیزیں ہمیں قانون کے طور پر واضح طور پر پتا چل گئی. کیا پتا چلی؟ کہ نبی کے والدین بھی نبی کا معجزہ ہیں، اور نبی کی تعلیم اور وہ تمام چیزیں جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ بھی معجزہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے. اب میں یہاں پر نسب پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب پاک بیان فرمایا، جلدی جلدی ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو. حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے اپنے 21 پشتے بیان کی ہیں. یہ ہر مسلمان کو اتنی باتیں یاد ہونی چاہیے، 21 پشتے، یعنی سرکار نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر اپنے جد اعلی حضرت عدنان تک، ٹھیک ہے، یہ بیان. اس کے بعد بیان کرنے کو حضور نے منع فرمایا. بعض روایتیں ہمیں ایسی بھی سکھا ملتی ہے کہ اس کے آگے نہیں بیان کرو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ جو نصاب ہیں، نسب کو بیان کرنے والے جو ہیں، یہ بعض دفعہ پر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. تو لہذا اس لیے قطعی طور پر اور اصولی طور پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک ہم یوں تو دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ کہیں پر حضرت آدم تک لکھا ہوا بھی ہے، اس لیے آپ ابھی کہیں پر بھی اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ شجرہ مبارک والدین کا اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت اسماعیل کے بعد، جب آپ دیکھیں گے تو بعض علماء نے لکھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد جہاں سے حضور کا سلسلہ جڑتا ہے وہ حضرت عدنان ہے، اور حضرت عدنان سے تسلسل بلا انقطاع حضرت عبداللہ تک جاری ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بعض علماء نے کہا 12 پوچھتے ہیں، بعض نے کہا 15 پوچھتے ہیں، بعض نے کہا 18 پوچھتے ہیں، لیکن اس پر حضور نے خود خاموش کیا ہے، فرما اس کے اوپر نہ چلو. اس لیے آپ اکثر اب جا کے شجرہ دیکھیے گا، وہاں 3-4 کالم بالکل بلینک ہوتے ہیں. حضرت عدنان کے اوپر آپ 3-4 کالم بلینک دیکھیں گے، آپ جا کر دیکھیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اتھینٹک ذرائع نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور حدیث مبارکہ کے اندر جو طریقہ مبارکہ رہا ہے وہ 21 پشتے جو ہیں اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ 21 پشتے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہ بات یاد ہو گئی آپ کو, یار مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک, ہم آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 21 پشتے جو ہیں یہ روئے زمین کا سب سے عزت دار خاندان ہے. جیسا مزاج خدا نے ان کو دیا ہے اس خاندان کو, جیسی طبیعتن شرافت ان کو ملی ہے, جن کو طبیعتن حیا ان کو ملی ہے, جیسی طبیعتن شجاعت ان کو ملی ہے, جیسی طبیعت کے اندر, یعنی کسی سیکھے نہیں لے کر پیدا ہونا, امانت ان کے اندر ہے, جیسی طبیعتن ایثار و قربانی کا جذبہ اور حسن اخلاق ان کے اندر ہے, اور جیسے چہرے روشن اللہ نے ان کے اندر رکھے, فرمایا یہ کسی خاندان کے اندر نہ ظاہر ایسا رکھا ہے نہ باطن ایسا رکھا. اس خاندان مبارک, اب مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, یہ نام کچھ چینج ہوتے رہے کیونکہ یہ باتیں ذرا ضروری ہیں طلباء کے لیے بھی ہر مسلمان کے لیے. تو حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے 21 دادا ہیں, بولی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے بولی 21, ہم آگے چل رہے ہیں ابھی کیونکہ یہاں سے ایک بڑا خاص جوڑ ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور ساتھ میں یہ میری ماؤں میری بہنوں اور تمام کو تعلیمی طور پر ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں معلومات تو ہونی چاہیے نا میرے بھائی, اور درس نظام مصطفیٰ ہے, کوئی باریک میں نہ جائیں تو یہ موٹی موٹی باتیں تو سیرت کی ہمیں پتہ ہونی چاہیے, جس سے ہمیں عقیدت بھی پیدا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو ادا کرنے کے لیے ہم مستعد بھی ہو جائے. تو یہ سلسلہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی ہیں رضی اللہ, یہاں سے لے کر یہ اوپر جا کر حضرت عدنان پر یہ موقوف ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے حضرت عدنان. اب یہ جو خاندان ہے نا, یہ جو خاندان ہے حضور کا, یہ عدنانی کہلایا اوپر سے. کیا کہلایا؟ عدنانی کہلایا. جہاں عدنانی کہہ دی گئی نا, اور یہ اتنا شرف ہے کہ عرب میں جب کسی قبیلے میں جھگڑا ہو جاتا تھا نا, تو یہ ہمارے آج تک ہمارے قبائلی علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں یہ رہا ہے, آج بھی ہمارے علاقوں میں اگر پھڈے فسادات ہو جاتے تھے 30-40-50 سال سے پہلے تک, ہمارے والدین بتاتے رہے کہ یہ رہا وہاں پر کہ اگر جھگڑا ہو جائے یہاں تک کہ قتل و غارت گیری ہو جائے, ہمارا جو قبیلہ سادات وہاں پر, اس میں سے اگر کسی سید کے گھر کی ٹوپی چلی جائے تو خون معاف ہو جاتا تھا. یعنی لوگ احترام اتنا فرماتے ہیں کہ بھائی سادات کے گھر سے یہ آیا ہے تو لہذا اب وہ شدت, یہ احترام. لیکن مروز زمانہ حوث پرستی کا بڑھ جانا تو لوگ قدر, اب ظاہر سی بات ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور ان کے اولاد کے بچوں کی ٹوپیوں کی اتنی قدر ہے تو بتائیے انہیں حضور کی قدر کتنی ہوگی. لیکن جب دور مادیت کی طرف زیادہ بڑھ گیا اور ہمارے اندر حوث بہت زیادہ آ گئی, انانیت زیادہ آ گئی, تو پھر یہ معیارات گرتے چلے گئے, اور اس معیار کو گرنے نہیں دینا ہے, اور نہ کسی ایسے بندے کو بیچ میں لانا ہے جو اس معیار کو گرانے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ معیارات ضروری نہیں لیکن یہ وہ بند ہے, یہ سہارا ہے اس اصل چیز کو بچانے کا, اس اصل عقیدت کو بچانے کا سہارا ہے. کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت, میں نے کہا اس کی اپنے میں تو کچھ حیثیت نہیں ہے, لیکن اس نظریے سے دیکھو تو اس کی حیثیت ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ اصل چیز رکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو میرے دوستو حضرت عدنان کی جتنی اولاد ہے وہ عدنانی کہلائی, پھر آگے حضرت کنانہ آگے, ان کے نام کی تفصیل ہے, پھر یہ بنو کنانہ کہلائے, آگے چل کے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت فہر آ گئے, تو یہ اکثر قول کے مطابق انہی کو قریش کہہ دیا گیا. پھر آگے چل کر جناب جو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دادا حضرت عبد مناف آ گئے, تو حضرت عبد مناف کی نسبت سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے کہ وہ عبد مناف والا کہلانے لگے. پھر اس کے دو پشتوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم آ گئے, تو پھر وہاں سے پھر یہ ہاشمی کہلانے لگے. تو یہ خاندان مبارک کو ہاشمی اس درجے سے, یعنی جب نیچے سے چلتے ہیں تو پہلا نام ہاشمی ہوتا ہے, تھوڑا سے اوپر چلتے ہیں تو قریشی ہوتا ہے, قریش تک جب ہم رکتے ہیں تو چارے صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اوپر چلیں گے تو ظاہر سی باتیں ہیں امیر سیدنا صدیق اکبر عدنانی بھی ہے, کنانی بھی ہے, قریشی بھی ہے, فاروق اعظم عدنانی بھی ہے, کنانی بھی ہے, قریشی بھی ہے, عثمان غنی عدنانی بھی ہے, کنانی بھی ہے, قریشی بھی ہے, حضرت مولا مرتضیٰ جو ہیں وہ عدنانی بھی ہیں, کنانی بھی ہیں, قریشی بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں, مطلبی بھی ہیں. تو یہ باتیں ہمیں جو ہے کہ وہ سر دس یاد ہونی چاہیے. ایک بات اس میں چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا قصی, قصی ان کو اس لیے کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ, نام مبارک آپ کا زید یا عمر ذکر کیا گیا کتابوں کے اندر, کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دور لے گئی تھی, دوری جیسے مسجد اقصیٰ, اقصیٰ کا معنی تھا دور, تو اس دوری کی بنا پر جناب جو ہے کہ ان کو یہ لقب مبارک سے یاد کیا گیا. خیر اب اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں, کچھ باتیں انشاءاللہ ڈیٹیل کی پھر آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز عرض کر دوں گا. اور اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت قصی کے دو شہزادے یوں سمجھ لیجئے, ایک تو عبد مناف ہے جن سے حضور علیہ السلام کا سلسلہ چلا, ایک سیدنا زہرہ ہے جن سے چلنے والے کون ہیں, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جو ہے یہ سیدنا قصی کے ساتھ جا کر حضرت عبداللہ کے نسب میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں خاص طور پر میرے دوستو یاد رکھنے کی انتہائی ضروری ہے. آگے چل کر اب روایت کی طرف ہم آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجموعہ روایت کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا, یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو میں نے کھنگال لیا چھان لیا, ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی. اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ چیزیں, یہ کلمے کے تقاضوں میں سے ہے کہ جب حضور کا اسم ذات, اب میں حضور کہہ رہا ہوں یہ صفاتی نام ہے, حضور رسول نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری صفات ہے, لیکن حضور کا اسم ذات کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں میرا زمین پر نام محمد ہے اور آسمان پر نام احمد ہے, آواز آنی چاہیے صلی اللہ ہو, زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ ہو. یہ تقاضا بھی آج درس نظام مصطفیٰ میں سن کے چلیں آپ کہ جب بھی بندہ نام ذات ذاتی نام حضور کا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے امام نے یہاں پر ایک بات کی تھی جس کو میں پہلے عرض کرتا تھا, اب دوبارہ دوہرا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک مجلس میں اگر بار بار آئے تو کیا بار بار درود پڑھنا پڑے گا؟ تو میرے امام نے کہا جتنی دفعہ آئے. فرمایا اس کی تین صورتیں ہیں, میری مائیں ذرا سنیں, میری بہنیں بیٹیاں, میرے بزرگ میرے دوست اس کو سنیں. فرمایا نبی پاک کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خود اس میں حرمت اور عزت والا ہے کہ اس کے تلفظ کا طریقہ کیا ہے. فرمایا اس کا یہ ہے, اس کی تین صورتیں میرے امام نے ذکر کی. فرمایا پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ محفل میں, ایک محفل میں جتنی دفعہ آئے ہر دفعہ درود پڑھنا, اگر ہر دفعہ درود پڑھے تو یہ انتہائی سعادت کی بات. فرمایا کہ اگر تھوڑی سستی کر گیا تو فرمایا یہ بہت بڑی محرومی ہے, ناقدری ہے. اور فرمایا اگر غیر ضروری سمجھا تو کافر ہو گیا. تو یہ نام مبارک کی حرمت ہے, بولیے سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے محبوب کے نام کو یہ عزت عطا فرمائی, بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. تو اب تھوڑا سے آگے چلیے جو ہمارے پاس وقت رہ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے آقا کہ مجھے جبریل نے خود کہا, اب دیکھیں میرے آقا کس خاندان میں تشریف لائے. فرما قلب تو مشارق الارض و مغاربہا, جبریل کہتے ہیں حضور خود میرے سے زیادہ کسی کی رفتار نہیں کائنات میں, میں نے زمین کا چپا 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 اس کی تہ تک چھان کر دیکھا, ولم ارا رجلا افضل من محمد, میں نے حضور آپ سے بڑا بزرگ کسی کو پایا ہی نہیں, اور ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال, اور میں نے آپ کے خاندان بنو ہاشم, آپ کی برادری بنو ہاشم سے زیادہ عزت والی برادری پائی نہیں. یہ حضور کا خاندان وہ خاندان ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ جتنے بھی حسب اور نسب ہے, جتنے بھی کل حسب و نسب ينقطع, فی روایت منقطع الى یوم القیامہ الا حسبی و نسبی, فرمایا قیامت کے دن ساری برادری کے رشتے کٹ جائیں گے, قیامت کے دن ساری تعلیمات کٹ جائے گی, اگر تعلیم کام آئے گی تو میری, خاندان کام آئے گا تو میرا. بولی سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معزز خاندان ہے. تو اللہ رب العالمین نے جنہیں 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس عالم رنگ و بو کے اندر, اس عالم آب و گل کے اندر بھیجا, اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمایا. اب تھوڑا سے آگے چلیے میرے دوستو, قرآن نے ذکر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ تحقیق یہ نبی جو تم میں آئے ہیں یہ تم ہی میں سے ہیں. کیا مطلب؟ جن نہیں ہے, جنات میں سے نہیں. کیا مطلب؟ یہ جنات میں سے نہیں ہے, فرشتوں میں سے نہیں, یہ تم میں سے ہیں, انسانوں میں سے ہیں اور مردوں میں سے ہیں. عورتوں میں کوئی نبی آتا نہیں, عورت نبیاں ہوتی نہیں, یہ اجماعی مختار قول کے مطابق. ٹھیک ہے, عورت نہ نبیہ ہوتی ہے نہ رسول ہوتی ہے, نہ اس پر وحی شریع و تشریع کی جاتی ہے. یہ مختار قول اہل سنت کا. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیے میرے دوستو. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ یہ عظیم ہستی جو تم میں تشریف لائی ہے. بڑی نازک بات یہاں پر کر کے جلدی سے آگے گزر جاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس. کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ رسول جو تم میں سے آئے ہیں یہ تم ہی میں سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا. لیکن اس کی ایک قرات ہے انفسکم, اور اس کا معنی یہ نہ یہ خدا ہے, نہ یہ خدا ہے, اور نہ کوئی ان جیسا ہے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے کہ قرآن یہ کہتا لقد جاءکم رسول من انفسکم, فرمائیے نبی جو آئے ہیں یہ تم جیسے ہیں. تو کہتے بات ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں, بات ابھی ختم نہیں ہوئی, بات توازن میں ایسی آئے گی. خدا نے کہا یہ تم جیسے ہیں, یہ نہیں کہا کہ تم ان جیسے ہو. یہ بیلنس پوائنٹ ہے. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. اس کو کہتے ہیں مفتی اعظم. بولے سبحان اللہ. سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اب لوگوں نے انفسکم پڑھنا شروع کر دیا, لقد جاءکم اور قل انما انا بشر مثلکم یہی پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا مفتی احمد یار خان صاحب نے دونوں. کیونکہ دیکھیے ایک آیت سے کبھی عقیدہ نہیں نکلتا, اس مضمون کی جتنی آیتیں سب سامنے رکھنی پڑتی ہیں. یہ بھی ذرا سن لیں آپ. اب یہ اٹھا دیں جی مسئلہ علم غیب پر بحث, ایک آیت اٹھا دی مفات الغیب لا یعلم الا هو. میں نے کہا علم غیب پر یہی آیتیں اور بھی آیتیں کے دور ہیں. تو میں نے کہا ساری پڑھیں آپ, ساری پڑھ کے جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد پھر نظریہ نکالیں. اگر ایک مضمون کی, ایک سبجیکٹ کی, ایک عنوان کی, ایک کانسیپٹ کی, ایک نظریے کی, اس نظریے سے متعلق قرآن میں اگر 15 آیتیں تو 15 کے 15 کو پڑھ کر نظریہ بنایا جائے گا. ایک آیت سے نظریہ نہیں بنتا. اور جہاں ایک آیت سے نظریہ بنا وہاں فرقہ واری شروع. اہل سنت الحمدللہ وہ ہے کہ جن کے نظریات کتابوں میں لکھے ہیں. متاخرین میں وہ نظریات میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی, چاہے اسام الحرمین شریفین ہو, چاہے امباء المصطفیٰ ہو, چاہے خالص الاعتقاد ہو, چاہے دولت المکیہ ہو, یہ جو بنیادی کتابیں ہیں عقائد کے میرے امام کی, کسی مسئلے پر جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو اٹھا کر دیکھیں, ساری آیتیں جمع کر کے پھر اس پر جو بیلنس پوائنٹ ہے اس کو واضح کیا گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا یہ کہتے ہیں جی نبی تو انسان تھے, نبی تو انسان تھے. میں نے کہا اس کا کب انکار کا؟ قرآن میں کہا ہے کہ نبی تم جیسے انسان ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ تم نبی جیسے انسان ہو. حضور نے تو باقاعدہ اس نظریے کو مسترد کیا بخاری شریف حدیث سے. سرکار نے فرمایا لست تو کہیتکم, جہاں تمہاری طرف سے مماثلت کا مسئلہ تو یہ ہو نہیں سکتا. بخاری شریف کتاب الصوم میں موجود ہے, مسلم کتاب الصوم میں موجود ہے. سرکار نے اپنی آخری زندگی مبارکہ کے ظاہری لمحے کے اندر 9 سے 11 دن بغیر سحری افطاری کے روزے رکھے. نہ سحری کی میرے دوستوں, نہ افطاری کی. اور 9 سے 10 11 12 اور بھی علماء نے لکھے, 18 دن بھی لکھے, کئی اقوال اس میں ہے کہ متواتر روزے رکھے, نہ رات بھر پورا کچھ کھایا. یہ نہیں کہ افطاری نہیں کی, افطاری سے مراد یہ ہے کہ رات بھی روزہ دن بھی روزہ. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ رات بھی روزہ دن بھی روزہ, کھایا کچھ نہیں. ایک دن پہلے جو کھا لیا تھا کھا لیا, پھر آگے 19 دن گزر گئے. بولی سبحان اللہ. صحابہ کرام مخلصین ہیں, مومنین ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, امت کے ترجمان ہیں, اور اللہ رب العالمین کے ارادے کے موافق جماعت ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو لینا شروع کیا. 3 دن 4 دن کے بعد ان کے چہرے پیلے ہونا شروع ہو گئے, پیلے ہونا شروع ہو گئے. انفسکم کا معنی یہاں واضح ہو جاتا. سرکار کے سامنے جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے چہرے زرد کیوں ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ, آپ کیونکہ پکے کامل عاشق ہیں نا, کہتے ہیں حضور نہ آپ دن میں کچھ کھاتے تو ہم بھی کچھ نہیں کھاتے, حضور آپ رات بھر کچھ نہیں کھاتے تو ہم بھی کچھ نہیں کھاتے. تو سرکار نے فرمایا یہ کیسے چلے گا, تمہیں کھانا پڑے گا, تمہیں کھانا پڑے گا. کہ لگے حضور ہم کیسے کھائیں, آپ نہیں کھاتے, ہم تو چلائیں گے اس چیز کو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں کون ہوں؟ لستو کا حیتکم, میرا جسمانی جسہ تم جیسا نہیں ہے, میری بشریت تم جیسی نہیں ہے, میرا انسان ہونا تم جیسا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. امام احمد رضا لکھ گئے صدر الشریعہ اپنی مبارک کتاب کے اندر. اور ہم یہی کہتے ہیں پڑوسیوں سے کہ ہمیں جب تمہارے خلاف بات کرنی ہوتی تو ہم تمہاری کتاب پڑھتے ہیں, تم ہمارے خلاف بات کرنے سے پہلے ایک مفروضہ بناتے ہو اور عقیدہ گڑھ دیتے ہو. میں نے کہا ہمارے خلاف کوئی رائے قائم کرو اہل سنت کی کتاب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے حوالہ پڑھنا پڑے گا. یہ تو سنی بریلوی یہ بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہیں لکھا؟ کہا نہیں لکھا نہ سنا ہے ہم نے. تو میں نے کہا وہ زور سے جائیں پھر آپ. میں نے کہا ہم اگر آپ کی بات کرتے تو کتاب اٹھاتے ہیں, اس کی سطر پڑھتے ہیں, اس کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں, دیانت کے ساتھ پورا پیراگراف پڑھتے ہیں, پھر جس لفظ پر اعتراض اس مفہوم کو ہم دلائل کے ساتھ واضح کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ اہل سنت کا ہے تو پہلے ہمارے اکابر کی کتاب پڑھ کے بتائیں, وہ لفظ پڑھ کے بتائیں کہ انہوں نے ایسا کچھ لکھا ہو اور پھر حکم لکھا ہے. یہ تو آپ ایسا ایک مفروضہ بناتے ہیں پھر اس مفروضے پر حکم لگا لیتے ہیں. پھر ایسی سوشل میڈیا جو ایک جو ہے ادھر سے. اب ذرا جلدی سے آپ اس بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سن لیجئے کہ سرکار نے فرمایا لستو کہیتکم, میں تم جیسا نہیں ہوں, کوئی تم سے مثل نہیں. اور آگے یہ بھی بیان فرما دیا, فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا میں کوئی کھاتا نہیں میں پیتا نہیں, فرما ربی یطعمنی ویسقین, فرما رب میرا رب اللہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. فرمایا یہ نہیں کہ میں کھلانے سے کھانے سے بری ہو گیا, فرما مجھے کھلاتا بھی ہے. تو کہتے ہیں حضور روٹی تو سامنے نظر نہیں آتی, پانی تو نظر نہیں آتا. امام راضی وجد میں آئے اور تفسیر کبیر میں لکھا فرما وہ کھانا روٹی کا نہیں وہ دیدار الہی کا ہے. اور آپ یہ دیکھیے آپ کی پسندیدہ چیز, آپ دور دراز رہتے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھنے کے لیے آپ آئے, اپنے بچوں سے دور ہے آپ آ گئے, کوئی ایسا دوست جو آپ کا بڑا قدیم ہو آپ کا بھائی ہو آپ سے روٹ گیا ہو چلا گیا ہو یا کسی طریقے سے دور ہو اچانک آپ کو مل جائے, آپ بھوکے ہو تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ شوق جو ہے نا وہ روح اس وقت جسم نیچے ہوتا ہے روح کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی یہ بات یہ تھی کہ جب میں تم سے کھاتا رہا نا تو یہ میری بشری تقاضے تھی, اب جب نہیں کھا رہا تو یہ میرے نوری تقاضے. کہ جب اگر مجھے طائف میں کنکر اور پتھر لگے تو میری جبین مقدسہ سے خون نکل آئے یہ بھی تم نے دیکھ لیا, لیکن معراج کی رات جب میرے سینے کو پورا کھول دیا گیا تو خون کا قطرہ نہیں تھا. فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ وہ ہے. اور اب اسی بات کو میرے دوستو سمجھ لیجئے کتنے خوبصورت انداز میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس موضوع کو نبھایا. اور یہ نبھا وہ سکتا ہے جس کے پاس ہدایہ بھی ہو اور عشق بھی ہو, ہدایہ بھی ہو عشق بھی ہو, فقہ بھی ہو اور عشق بھی ہو, تعلیم ظاہری بھی اور عشق بھی ہو. وہ فرماتے سنو بھائی نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. کیا خوبصورت کہا, فرمایا کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, ارے شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم. مولوی صاحب لے آئے تقریر کرنے کے لیے, حضور نے تو بکریاں چرائی ہیں. میں نے کہا اس کا راز بھی بتا دو, بکریاں اس لیے چرائی ہے کہ بکریاں چرانا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. حضرات صوفیہ کہتے ہیں بکری ایک چراؤ تو ایک ادھر بھاگتی ہے ایک ادھر بھاگتی ہے, تو بکریاں چرا کر اخلاق سکھائے گئے کہ محبوب امت کو کیسے چلایا جائے گا. یہ تو ظاہری اخلاق سکھائے گئے, لیکن کیا خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نے کی ہے, آپ کو ساری بات میلاد کی سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا سنو جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور نے حضرت سیدہ حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں, میری مائیں ذرا توجہ کریں اس مضمون کی طرف, میری بیٹیاں میرے بزرگ ذرا توجہ کریں. کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا سرکار بکریاں چراتے تھے سیدہ حلیمہ کی, کیا خوب فرمایا مفتی صاحب نے, فرمایا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم. عرش پر وہی گیا تھا, تو نے بکریاں چراتا وہ دیکھا وہ مقام نہیں دیکھا, اب وہ دونوں مقام کو ملا کر بول میرے مصطفیٰ کون ہے, میرے مصطفیٰ کو یہی یہ مقام اور وہ مقام, جب دونوں ملائیں گے تو بندہ پھر یہی کہے گا سرور کہوں نہیں, سرور کہوں نہیں, مالک و مولا کہوں نہیں, نہیں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, پھر حیران ہو جائے کیا بتاؤں منزلیں تو اور بھی اوپر ہے. فرما محبوب تیرے تو وسوائے بے تنائی سے ہے بری, یعنی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف کہیں ختم ہو جاتی ہے, حضور تو ایسے ہیں کہ آپ کی تعریف ختم ہو جائے اس عیب سے بھی خدا نے آپ کو بری کیا. فرما محبوب تیرے تو وصف عیب تنائی, یعنی متن ختم ہو جانے والا جو کسی کا کسی کی تعریف کہیں ختم ہو جائے, فرمایا یہ بھی ایک عیب ہے. فرمایا اس عیب سے بھی خدا نے آپ کو پاک کیا. فرمایا تیری شان محبوب کیسی ہے کہ تیری شان ختم ہونے سے پاک, کیونکہ کسی بات کا کہیں پر ختم ہو جانا ایک عیب ہے اس ذات کے لیے کہ بس یہی ہے. میرے امام نے کہا تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری, ہے رہا ہوں میرے شام میں کیا کیا. اب یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے اگر کسی بڑے سے بڑے عالم یا چھوٹے سے چھوٹے عاشق سے اگر آپ پوچھیں, ایک سادہ سا سوال ہے لیکن اتنا بھاری ہے جس کو زمین بھی نہیں اٹھا پاتی نہ آسمان اٹھا پاتی, وہ کیا ہے کہ حضور کون ہے؟ کتنا سادہ لفظ ہے حضور, اس کو نبھائے کوئی آ کر, اس کو نبھا کر بتائے. کیوں کہا شب؟ اس کو نبھا کر بتا, حضور کون ہے بتاؤ. ایک بات کرے گا تو ایک رتبہ اس سے اوپر ہوگا, دوسری بات کرے گا تو رتبہ اوپر ہوگا, تیسری کرے گا تو اس سے ایک رتبہ ہوگا, چوتھی کرے گا تو اس سے ایک رتبہ ہوگا. میں کہتا ہوں سوال کتنا سادہ ہے, حضور کون ہے؟ میں نے کہا نبھا کر بتاؤ اس کو. اسی لیے جب خالد بن ولید سے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی کون ہے, فرما الرسول علی قدر المرسل, فرما تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا, تم پوچھتے میرے محبوب کون ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اللہ کی شان ہے. وہ کہنے لگا حضور کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کی شان ہے. اور میں نے کہا یہی ہے. کہنے لگا اور؟ میں نے کہا یہی ہے. کہنے لگا اور؟ میں نے کہا یہی ہے. میں نے کہا تجھے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ تو خدا کو جانتا نہیں, جو خدا کو جان گئے وہ حضور کے بارے میں کہتے رہے کہ تیرے تو بس وہ تنہائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے, کیونکہ آپ اللہ کی شان ہیں. کیا کہا تھا خالد بن ولید سے اس شخص نے, صف لنا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سناؤ, تفصیل سے سناؤ. انہوں نے کہا تفصیل تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, اگر آپ کہیں کہ نہیں میں بیان کر سکتا ہوں تو میں نے گزشتہ دس میں کہا تھا اللہم صلی علی محمد کہتے کیوں ہوں, یا اللہ تو درود بھیج, یا اللہ تو تعریف کر. ابے جب تو تعریف کر سکتا تو تو کیوں نہیں کرتا, اللہ کو کیوں بولتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو تعریف کر. اللہ کہہ رہا ہے صلو تم میرے بندوں میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو, اور ہم سب کہتے ہیں صلی علی محمد, یا اللہ تو تعریف کر. کیا مطلب ہم سے تعریف ہو ہی نہیں سکتی؟ عقیدہ ہم پڑھ سکتے ہیں عبدہ و رسولہ, لیکن اس کی وسعت اس کی انتہا کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ لفظ تو ہم عقیدے کے لیے بولیں گے ضرور کہ عبدہ و رسولہ, لیکن اس عبدہ کے جو کمالات ہیں اور اس رسول کی جو درجے ہیں اس کو خدا ہی جانتا ہے, خدا کی سوا کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے آئیے میرے دوستو, حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور حضور ہیں حضور کو, جب آپ نے عبداللہ بن رواحہ بڑے زبردست عربی شاعر تھے, کیونکہ وقت بالکل اختتام پر ہے لہٰذا میں صرف دو واقعے پر اپنی گفتگو, ایک یہ کس کے بعد. میرے دوستو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا, نوجوان غیرت مند حضور کے ناتخواں دربار کے, اور وہ غیرت مند صحابی کہ حضور کا دراز گوش اگر پیشاب کرے نا تو وہ کہتے کیا خوشبو آ رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں میں یہ رنگ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے طلباء میں یہ رنگ دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یہ یاد آتا ہے ہمارے استادوں کے استاد مولانا حسن حقانی صاحب رحمہ اللہ, یہی ہم زمانہ طالب علم میں تھے, اب تو یہ لیاقت لائبریری میں ایک پروگرام تھا تو ہم پروگرام میں شریک ہوئے, تو ہم اس وقت میں شاید اولا یا ثانیہ میں تھا, گئے تو دیکھو عشق والے بات کیسی کرتے ہیں. آپ نے تقریر شروع کی اور آیت پڑھی وعلمک ما لم تکن تعلم, کہ محبوب آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. پھر آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے, کسی نے کہا یہ نہیں جانتے, تو آپ نے فرمایا وہی تو سکھا دیا, کیونکہ رب نے کیا کہا وعلمک ما لم تکن تعلم, محبوب تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. لوگ کہنے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے, فرمایا وہی تو سکھایا. ایک آیت حضور کا دفاع کیسے کر رہی ہے؟ میں نے فرمایا بڑے مبارک جملے, اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھر دے, فرمایا کہ جاؤ ہزاروں چیزیں جمع کر کے لاؤ کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب وہی سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا, تو تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں. ہم ان استادوں سے پڑھے ہوئے, ہم یہ مزاج دیکھنا چاہتے ہیں. اب سنیے میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن رواحہ جو حضور کے دربار کے شاعر ہیں، میری مائیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، میرے بزرگ سنیں، عبداللہ بن رواحہ وہ غیرت مند صحابی نوجوان ہے اور حضور کے ایسے عاشق ہیں، خود بہت بڑے عربی فصیح شاعر ہیں، ان کے دیوان تفاسیر کے اندر موجود ہیں، تمام مفسرین ان کے دیوان نقل کرتے ہیں، بخاری میں ان کے اشعار موجود ہیں. یہ اتنے غیرت مند عاشق اور اتنے بیدار صحابی ہیں، ان سے اور اتنے بیدار، اس بیداری کی تشریح بہت لمبی ہے. بیدار کون ہوتا ہے؟ جو اپنے محبوب کو ہر جہت سے قبول کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ابا سے کسی کو نفرت ہو، آپ کے ابا سے خدا نہ کرے کسی کو نفرت ہو، اور وہ آپ کے سامنے اس کی مذمت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کے پنچ سے بھی ڈرتا ہے اور آپ کے غصے سے بھی ڈرتا ہے، لیکن اس نے بڑاس بھی نکالنی ہے، تو وہ آئے اور صبح کہے آپ کے والد صاحب فجر میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. اکثر میں عرض کرتا ہوں آپ سے، مزاج جنگ کس پر ہے ذرا یہ دیکھیں. آپ کے ابا، آپ میرا مطلب سوار سمجھے، ایک آدمی کو آپ کے ابا سے بڑی نفرت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈرتا بھی ہے اور اس بات کو جانتا بھی کہ آپ اپنے ابا سے پیار بہت کرتے ہیں اور بڑے مؤدب ہیں آپ اپنے ابا کے. اگر ادھر ادھر کر دیا تو پھر خیر نہیں ہے، لیکن اس کا دل پھٹ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بول کے رہوں گا. آ کر کیا کہتا پتا ہے؟ کہنے لگا ارے حاجی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے الحمدللہ. کہنے لگے کل آپ کے ابا نے فجر میرے ساتھ پڑھی تھی، سبحان اللہ، پہلی تشریف لے آئے، اب لمبا کرے گا، میں وضو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ فرشتہ کون پہلے صف میں ہے، وہ دیکھا تو آپ کے ابا تھے، سبحان اللہ، پہلی صف میں تشریف لے آئے اور تہجد بھی انہوں نے یہاں پڑھی اور ہم نے نماز پڑھی، بعد میں وہ بیٹھے رہے، اشراق اور چاش میں بھی شریک رہے. میں تو تھک رہا تھا، میں نے کہا ان سے میں ملاقات کروں، لیکن بھلا وہ کسی کی توجہ نہیں کرتے. انہوں نے جیسی فجر ختم کی تو تلاوت شروع کر دی اور وہ بیٹھے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے. چاش اشراق سے جب فارغ ہوئے ہم باہر نکلے، کسی میرے کو تو ضرورت نہیں بات کرنے کی، اس لیے کہ وہ پابندی سے درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. آپ نے کہا دیکھو میرے باپ کی عزت کتنی کر رہا ہے. اور پھر کہنے لگے اور باہر میرے ساتھ آئے اور بڑے کیا نورانی چہرہ، بس ان کا جوتا تھوڑا سا جو ہے نا مناسب نہیں تھا، سمجھے میری بات آپ. اس نے آپ کے والد کے چہرے کو کچھ نہیں کہا، ان کی نماز کو کچھ نہیں کہا، کہاں سے چھیڑا؟ جوتے سے. اگر آپ نے اتنا سے قبول کر لیا نا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کل خود ابا کو کہہ رہا تھا کہ باٹا سے دلا دوں گا، مانے نہیں، اتنا سے قبول کر لیا نا تو کل وہ جسم پر آئے گا، اور وہیں پر اگر آپ نے پکڑ لیا نا، چپ رہے جناب، آپ خاموشی سے بیٹھیں، یہ صحابہ کی مثال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تشریف لے گئے بخاری شریف کی حدیث سے، جہاں صلح کرانی تھی، تو سرکار دراز گوش پر سوار تھے. دراز گوش سے مراد خچر، گدا، حمار، اس زمانے میں سواری اس پر ہوتی تھی. جلدی جلدی سنیے، سرکار جہاں پہنچے تو حضور اترے اور سرکار آگے تشریف لے گئے. وہ جانور بھی اتنا مؤدب تھا کہ حضور بیٹھتے تو پیشاب نہیں کرتا تھا. بولیے سبحان اللہ. دیکھو بیدار رہو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اب آپ سنیے، سرکار دوار میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے دراز گوش اس حمار جس کو گدا خچر کہتے ہیں، اس نے پیشاب کر دیا. پیشاب جب کیا تو اب عبداللہ بن ابی، ایک منافق بوڑھا سفید داڑھی والا تھا اور وہ یہودیوں کا دلال اور ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، تو اب جناب اس نے کیا کیا، اس نے فوراً اپنا رومال اٹھایا اور اپنی ناک سے لگا کر کے لگا، او ہو ہو ہو، یہ جانور کے پیشاب میں بدبو کتنی ہے. تو صحابی نے آ کر یہ نہیں کہا یار تو بات تو صحیح کر رہا ہے کہ جانور کے پیشاب میں بدبو ہے، یہی عبداللہ بن رواحہ جن کو پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آگے بڑھے. دیکھو کیسے اس نے حضور کو نہیں کہا تھا، اس کو پتا، باپ والی مثال یاد آئی، اس نے حضور کو نہیں کہا تھا، اس کو پتا تھا حضور کو کہوں گا تو یہ صحابہ اس کو چیر دیتے، قرآن کی آیتیں موجود. اب اس نے حضور، باپ والا مسئلہ یاد ہے، صحابہ کتنے بیدار عاشق ہیں اور کہاں تک جا کر عشق کو بچاتے ہیں. اب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے چہرے کو کچھ نہیں کہا، لباس کو کچھ نہیں کہا، سواری کو کچھ نہیں کہا، سواری کے پیشاب کے بارے میں جملہ کہا، یہ پیشاب کتنا بدبودار ہے. عبداللہ بن رواحہ قریب گئے اور اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں پیشاب ہے بدبودار ہے، بلکہ اس کو پکڑ کر کہا، کیا کہا؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ آج اگر حضور کی سواری کے پیشاب کو بدبودار کہہ دیا اور اس بات کو ہم نے قبول کیا تو کل یہ حضور کی طرف بڑھے گا، تو وہیں اس کو پکڑا، بخاری شریف میں موجود ہے کتاب السلام، پکڑ کر کہا کہ تو نے کیا کہا کہ سرکار کے سواری کے پیشاب میں بدبو ہے؟ کہ لگے ہاں میرے ناک کے نفرے جل رہے. آپ نے اس بوڑھے کو گھونسا مار کے زمین پر گرایا اور گرا کر کہا کہ واللہ الحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتی ہے بری ہم ان کا. دوسری حدیث میں پیشاب کا لفظ موجود ہے. فرمایا حضور کا حمار اور گدا اور اس کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو مشک اور عنبر اور تیرے جسم پر لگی ہوئی خوشبو میں بھی نہیں. ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. دیکھو صحابہ کیسے بیدار عاشق ہیں. اب آپ سنیے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جب حضور کو دیکھا تو آپ کے دل نے کیسے کہا یہ رسول ہے, کس چیز نے کہا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو وہی کبھی انتظار نہیں تھا, مجھے تو وہی کبھی انتظار نہیں تھا. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے, وہی حضور کے نبوت کی دلیل ہے. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ, فرما اگر حضور کے رسول ہونے پر کوئی بہت بڑی علامت جیسے قرآن ہے اگر یہ نبی ہوتا, فرما کانت بدیہ تو تم بھی قبل خبرے, فرما سرکار کا چہرہ خود بتا رہا تھا کہ میں رسول ہوں. بولیے سبحان اللہ. سرکار کا چہرہ خود بتا رہا تھا کہ میں رسول ہوں. تو یہ ہے میلاد, لقد جاءکم رسول من انفسکم. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری. بولو سبحان اللہ. ادھر آ کر بھی سست رہے تو پھر نہ آیا کریں آپ, کیونکہ میں نے مجمع یا جھتے نہیں جمع کرنے, میں نے وفادار جمع کرنے. ہاں یہ آپ غور سے سن لیے, اس لیے کہ بات میری اور آپ کے نہیں حضور کی وفاداری کی ہو رہی ہے. کیا خوب کہا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم کچھ تعلیم لینے کے لیے آئے ہیں, تو میں نے کہا تعلیم ہم اسی انداز میں دیں گے آپ کو جس میں مزاج منتقل ہو. کیا خوبصورت بات سرکار کہہ گئے. فرمایا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور آخری واقعہ جو رہ گیا تھا میں اس کو آج کلیئر کروں چند منٹوں کے اندر, وہ حضرت سلمان فارسی کا ایمان ہے. میں سفر میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, میں سفر میں تھا تو میں آئی پیڈ میں کئی احادیث کی کتاب دیکھ رہا تھا, تو مجموعہ زوائد میں, خصائص میں اور مسلم امام احمد میں یہ صحیح حدیث مجھے نظر آئی, اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑی لذت ملی, اور میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچاؤں گا. کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا تھا کہ آپ نے حضور کو کیسے پہچانا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کے اتنے چہیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے, حالانکہ یہ فارس کے تھے, اصفہان کے. کہاں کے تھے؟ یہ ایران میں جو اصفہان ہے نا, یہ اصفہان کے تھے. اب ذرا سنیے اور گفتگو ختم کرتا ہوں. اس واقعے کو ذرا دل سے سنیے گا, محبت سے ایک دفعہ گنبد خضرا کا تصور کر کے محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اب میرے دوستو سنیے, آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضور کو کیسے پہچانا, تو فرماتے سنیے, فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کا رہنے والا تھا, مسلم امام احمد میں موجود ہے. حضرت حدیث سلمان فارسی کا پورا مسند باندھی ہے حضرت امام احمد نے, مسلم امام احمد. ہاں حدیث سلمان فارسی پر مسلم امام احمد میں کئی حدیثیں موجود ہیں, مجموع زوائد کے اندر مناقب کے اندر کئی حدیثیں موجود ہیں, اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے. اور اب اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے اور کیسے مرتبے عطا فرمائے ہیں. اور اس پر میں آج میلاد شریف کے دوسری نشست کو ہم ختم کر رہے ہیں. سلمان فارسی سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ نے حضور کو کیسے پہچانا, تو انہوں نے اپنا لمبا واقعہ بیان کیا. سواد ابن قاریب کا تو آپ نے واقعہ درجوں جگہ پر سنا ہے, جو میں عرض کرتا رہتا تھا. سواد ابن قاریب سے کہ آپ نے حضور کو کیسے ڈھونڈا, فرما میں تو پہنچا تو حضور نے خود میرے باپ کا نام لے کر مجھے پکار لیا تھا, اور پھر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کی شان میں شیر پڑے تھے سواد ابن قاریب میں. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اصفہان ایران کا رہنے والا تھا, اور میرے باپ دادا کا مذہب جو تھا وہ آگ کی پوجا تھا, اور ہم مجوسی تھے. کہ میں اپنے باپ کا بڑا لاڈلا بیٹھا تھا, میں جب سے پیدا ہوا اور جوان ہو گیا میرے باپ نے کبھی مجھے باہر جانے نہیں دیا, جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں اس طرح مجھے پالا کہ میں باہر چلے جاؤں کوئی مجھے اغوا کرے کوئی مجھے لے جائے. کہ میرا باپ اپنے علاقے کا رئیس تھا, اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. فرما میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں 24 گھنٹہ آگ کو ایندھن دیتا رہتا تھا تاکہ آگ بجھے نہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ نیاز باللہ یہ ہے کہ آگ قدیم ہے اور وہ اس کو بجھایا نہ جائے یا نہ بجھے. اس لیے بعض آپ ہندوؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگ کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجوسی کا عقیدہ ہے, اور یقیناً یہ شرف ذات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی اور دوسرا خیال نہیں, یہ شرف ذات ہے, کیونکہ وہ آگ کو قدیم مانتے ہیں الیاذ باللہ. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قدیم صرف خدا کی ذات. بولیے سبحان اللہ. قدیم شریف. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا چہیتا اور لاڈلا یا ایک لوتا بیٹا تھا. میرے باپ نے مجھے اس طرح پالا جس طرح گھر بیٹیاں پالی جاتی ہیں. میں کبھی گھر سے دروازے سے باہر نہیں نکلا، میرے باپ نے ہمیشہ مجھے گھر کے اندر رکھا اور اس محبت سے ہر انعام، ہر عیاشی، ہر چیز مجھے مہیا کی، اور میں آگ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے والا اور اس میں ایندھن منتقل کرنے والا تھا. مختصر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ میرے والد صاحب جہاں جس باغ میں یا جو کام کرتے تھے اپنی مصروفیت کی بنا پر وہاں جا نہ سکے، تو ایک دن بڑے مجبور آ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم ذرا چلے جاؤ اور ذرا جا کر کام کاج کو دیکھ لو. کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جب گھر سے نکلا، گھر سے تھوڑا ہی باہر نکلا تھا تو میں نے عیسائیوں کا کلیسا دیکھ لیا، عیسائیوں کا چرچ اور کلیسا دیکھا. تو کہا میں کام کی طرف تو نہیں چلا گیا لیکن میں ان کے کلیسا میں چلا گیا. جب میں کلیسا میں ان کے اندر چلا گیا تو میں نے ان کو ان کے عبادت کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، اور عیسائی جس انداز میں عبادت کر رہے تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے، مجھے وہ طریقہ اپنے طریقے سے اچھا لگا. اور سارا دن میں وہیں بیٹھا رہا اور اس کام میں گیا ہی نہیں جس کام میں مجھے جانا تھا اپنے باپ کی طرف سے. کہتے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا یہ کون سا دین ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں دین ہے. میں نے کہا کہ آپ کے اس دین کا کوئی ماہر ہے آپ کے اندر؟ انہوں نے کہا جی ہاں، شام میں ایک بندہ ہے ہمارے دین کا جو سب سے بڑا ماہر ہے. کہ لگے میں اس سے مل سکتا ہوں، کوئی قافلہ جا رہا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ مل سکتے ہیں. تو کہا کہ میں فلاں گھر میں رہتا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، کوئی قافلہ اگر ملک کے شام جا رہا ہونا تو آپ مجھے ضرور ایڈریس دے دیجئے گا اور مجھے ساتھ کر لیجئے گا، خرچہ میں دے دوں گا آپ کو، وہ مجھے وہاں تک پہنچا دے. کیونکہ وہ دین کے بڑے خوگر تھے. اب ان کے دل میں یہ بات ہو جا. گھر جب آئے، باپ کو جب ساری صورتحال بتائی تو باپ سخت ناراض ہوا. کہتے زندگی میں میرا باپ ناراض ہوا. اور میرے باپ نے کہا کہ بیٹا ہمارا دین یہی ہے جو تو آپ کو پوچھا ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ کہ میرے باپ نے جب دیکھا اور میرے جوش کو دیکھا کہ نہیں میں گھر سے چلا جاؤں گا، تو میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. لیکن جب وہ وقت آ گیا جس وقت مجھے جانا تھا، اس بندے نے کسی طریقے سے مجھے خبر دے دی کہ وہ لوگ کلیسا کے اندر آ چکے ہیں. کہتے میں نے بیڑیاں کاٹا اور کھڑکی کے راستے چھلانگ لگا کر ان کے کلیسا میں پہنچ گیا، اور وہاں سے سفر میں ہوتا ہوا میں اصفہان سے شام پہنچا. کہتے میں شام جب پہنچ گیا وہاں پر، تو میں جس کی خدمت میں رہا اور جس کے ساتھ میں رہا اس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور لیکن وہ آدمی بڑا دو نمبر تھا. کہنے کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ غریبوں اور یتیموں کے پیسے لوگ اس کو دیندار سمجھ کے لا کر جمع کرتے تھے، وہ کھا جاتا تھا اور اپنے لیے اس نے ذخیرہ کیا ہوا تھا. کہنے کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ تیرا خانہ خراب ہو. میں یہ بات کسی کو باہر نہیں بتاتا، لیکن مجھے تو یہ بتا، تو نے میری زندگی خراب کر دی، یہاں پر میں نے تیری اتنی خدمت کی اور تو خود اتنا دو نمبر قسم کا آدمی نکلا ہے، مجھے یہ بتا تو مر رہا ہے لیکن آگے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا موصل جاؤ، عراق. موصل کے اندر ایک بندہ موجود ہے اور وہ ہمارے دین پر ہے، اس سے بڑا اس روح زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے. خیر اس عیسائی پادری کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا وہ ساری تفسیر حدیث شریف کے اندر ہے. اس کا پول کھل گیا کہ جناب جو مال ہم اس کو دیتے تھے یہ گڑے میں جمع کر کے رکھتا تھا، اب وہ مال جب ظاہر ہوا تو لوگوں نے کہا ہم تو اس کی لاش کو جلا دیں گے. خیر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے جب شام والے نے پتا دے دیا، سیریا والے نے پتا دے دیا موصل عراق کا، کہتے ہیں میں عراق پہنچا تو وہ بندہ جو تھا بذات خود بہت اچھا آدمی تھا جس کی خدمت میں رہا اور عیسائی مذہب کے طریقوں کو میں سیکھتا رہا. ان کی عمر 120 سال سے زیادہ تھی سلمان فارسی کی عمر. کہتے ہیں کہ جناب میں اس کے ساتھ میں نے کئی سال گزار دی، اور کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے کئی سال وہاں پر گزارے تو اس دوران میں نے کچھ گزر بسر کرنے کے لیے کچھ گائیں اور بکریاں پالی تھی جس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. اب جب وہ بندہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ آپ تو مر رہے ہیں اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب میرا والی نصیر کون ہوگا؟ آپ تو فارغ ہو گئے، اب میں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے کہاں جاؤں گا؟ مجھے کوئی روح زمین پر سب سے افضل بندہ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے پاس جا کر میں دین کی تعلیم حاصل کروں اور دین کے معاملات کو اس سے میں حاصل کروں. تو اس نے کہا دیکھ روئے زمین پر ایسا تو ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میں تجھے دھوکا کیوں دوں؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، عرب میں آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں. بولو نا سبحان. کیسے پہنچے ہیں حضور تک؟ فریاد امتی جو کرے حال ازار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بولی سبحان اللہ. وہ کیا کہا تھا؟ در در ڈھونڈتی ہے بوئے رسول. سبحان وہ شاعر میں بہت خوبصورت بات کی تھی. تو آپ دیکھیے کہ جب ان کو موصل کے اس بندے نے یہ پتا دے دی کہ عرب کا پورا پتا دیا اور مکہ کی زمین کی پوری نشاندہی کی کہ وہاں وہ نبی مبعوث ہونے والے پہنچ جاؤ، یہ اب بازاروں میں پھرتے تھے یار کہ مارکیٹ کے اندر کوئی قافلہ مکے کا مل جائے, مجھے تو مکے کا راستہ نہیں پتا. کہتے ہیں کہ مجھے جناب قریش کے کچھ لوگ مل گئے, میں ان سے ملا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھ مجھے مکے تک پہنچا دے, اور یہ میری 40-50 جتنی گائیں ہیں سب آپ کی, یہ میری جتنی بکریاں ہیں سب آپ کی. انہوں نے کہا یہ عجیب پاگل آدمی ہے, ایک آدھی بکری میں ہم اس کو مکہ تک پہنچا سکتے تھے, یعنی 10 روپے میں پہنچا سکتے تھے, اس نے 1,00,000 روپے ہمیں دے دیے. اس نے کہا یہ 1,00,000 تجھے پتا ہے, مجھے تو صرف مصطفیٰ پتا پہنچا. بولی سبحان اللہ. سنیے میرے دوستو, یہ مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے. اس واقعے کو رات کو سونے سے پہلے اپنے دلوں میں گھمائیے گا, بسائیے گا. بس میں سفر کر رہے ہیں تو سوچئے گا, کام میں فراغت کے وقت ہو تو سوچئے گا کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے کام کیے. اور صحابہ اکرام سلمان فارسی کا مرتبہ آپ دیکھیے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ساری دولت ان کو میں نے دے دیا, اور دے کر باپ کی جائیداد کو چھوڑا دین کے لیے, یہ ساری جائیداد دی. کہتے ہیں مکہ والوں نے مجھ سے ظلم یہ کیا کہ وہ مکہ میں آئے اور مجھے حضور کا پتہ دینے کے بجائے مکہ کے بازار میں مجھے بھیج دیا, کیونکہ اس دور میں بندے بکتے تھے نا, اور یہ فارسی تھے, خوبصورت تھے, تو خوبصورت نوجوان اور مضبوط شاخ والا, چوڑے سینے والا, دراز قد والا, مضبوط شانوں والا, تو ایسے کو آقا اپنے ساتھ رکھنا فخر بھی سمجھتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ان ظالموں نے مجھ سے ایک تو گائیں بھی لے لی, بکریاں بھی لے لی, یعنی 1,00,000 روپے کا سامان بھی لے لیا, اور مجھے انہوں نے مکہ کے بازار کے اندر بیچ دیا. کہتے ہیں بیچ تو دیا انہوں نے, لیکن جسے بیچا تھا وہ یہودن مجھے لے آئی مدینہ شریف, اور مدینہ شریف لا کر اس نے مجھے ایک دوسرے بندے کے ہاتھ بیچ دیا. فرما جس یہودی کے ہاتھ میں بکا تھا اس نے مجھے جناب جو ہے کہ وہ کھجور کی کھیتی باڑی میں رکھا تھا کہ تو کھجور توڑے گا, یہ کھجور کے سارے کام کرے گا. لیکن سنیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں موصل سے چلا تھا نا اس عیسائی پادری کے پاس سے, تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ مکہ میں ان کو ڈھونڈوں گا کیسے, کوئی علامت تو بتا, تو مجھے مکہ تک تو بھیج رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے مکہ میں نبی آئیں گے, اب تیرے سوا میں مکہ میں کس کو ڈھونڈوں گا, کون نبی ہے, کس طرح. تو اس نے کہا ان میں 3 علامت ہوگی. اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں, وہ کہتے بھی علامات لا تخفا یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ, کا پہلی علامت یہ کہ وہ ہدیہ تو دے گا نا تو اس کو وہ کھائیں گے, ہدیہ قبول کریں گے, پہلی علامت. اور دوسری یہ کہ ولا یأکل الصدقہ, وہ صدقے کو کبھی نہیں کھائیں گے. بین کتفی خاتم النبوہ, اور ان کی دونوں پشتوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور یہ سن لیجئے کہ یہ مہر نبوت کب سے ہے, تو علماء نے اس کا اجماع نکل کیا کہ سرکار کی پیدائش سے یہ مہر موجود ہے. اب جو یہ کہے کہ سرکار 40 سال پہلے نبی نہیں تھے, تو میں نے کہا نبوت کی جو مہر لگی ہوئی ہے, آپ ذرا سوچیے, آپ ذرا اس علمی پاگل آدمی کو ذرا سوچئے جو یہ کہے کہ 40 سال پہلے حضور نبی نہیں تھے, تو میں نے کہا یہ ختم نبوت کی مہر تھی, کہنے لگا ہاں تھی. میں نے کہا اس پر کیا لکھا ہوا تھا, کہ خاتم النبیین. میں نے کہا وہ تو لکھا ہوا تھا اور حضور نبی نہیں تھے, سمجھ رہے میری بات. جو یہ کہنا آپ کو کہ 40 سال پہلے حضور نبی نہیں تھے, ان سے کہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر مہر تھی, اگر کوئی کہے نہیں تو پھر دلائل لگائے, اور اگر کہے گا ہاں تھی تو میں نے کہا نبی اور کون ہوتا ہے. اور بھائی جو نبی نہیں ہو اس پر مہر لگے گی, نہیں سمجھا, جو نبی نہیں ہے اس پر مہر لگے گی, یا جو نبی ہے اس پر مہر لگے گی. تو سرکار کی پشت مبارک پر انڈا جیسا ہوتا نا, ایگ, انڈا, انڈے کی شکل میں سرکار کی پشت انور پر ایک گوشت کا حصہ تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا, تھوڑا لفظ ظاہر ہے, ورنہ تو ہمالیہ بھی اسے جھک کر سلام کرے. بولیے سبحان. تو میرے دوستو, اس جسم مبارک اس حصے کے اوپر باقاعدہ باضابطہ طور پر ختم نبوت کی مہر تھی اور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. بولیے محمد سبحان. تو اب کیا ہوا میرے دوستو, حضرت سلمان فارسی جب موصل سے نکلے تھے مکہ میں آنے سے پہلے, تو انہوں نے اس عیسائی سے پوچھ لیا تھا کہ میں مکہ میں نبی کو ڈھونڈوں گا کیسے, تو انہوں نے کتنی علامت بتائی, ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنی, 3. پہلی چیز کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے, دوسری چیز وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, تیسری چیز ان کی پشت پر ختم نبوت کی مہر ہوگی. اب سنیے, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے مجھے مکہ کے بازار میں بھیج دیا, اور جسے بھیجا وہ یہودن مجھے مدینے لے گئی. کہتے ہیں جب میں مدینے گیا تو مدینے میں ایک اور بندے کے ہاتھ میں بک گیا, اور جس کے ہاتھ میں بکا تھا وہ کھجوروں کا کام کرتا تھا. کیا فرماتے ہیں, بولیے کیا کرتا تھا, وہ کھجوروں کا کام کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا, تو میرا جو مالک تھا نا جس کے میں ماتحت تھا, تو وہ ادا فرمایا کہ وہ سیدی جالس اذا اقبل ابن عم له, کہتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور میں کھجور اوپر توڑ رہا تھا. منظر ذہن میں لائیے گا, تھک گئے تو تھوڑا پیچھے سیر سپاٹا کر کے آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیر سپاٹا کر کے آ جائیں, کوئی برا نہیں مانتے ہم, اور اگر بیٹھے ہیں تو چہروں پر مجھے ذرا مسکراہٹ نظر آنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, بولیے سبحان اللہ. اب ذرا منظر ذہن میں لائیے, مدینے میں پہنچ گئے, کیسے پہنچ گئے یاد ہے آپ کو؟ سنیے میرے دوستو, اب یہ کہتے ہیں کھجور کے درخت پر میں چڑھا ہوں اور کھجور توڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک ہاتھ سے میں نے یا تو کمر میں نے باندھی بھی اپنے یہ ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور میں کھجور توڑ رہا ہوں, اتنے میں میرا مالک زمین پر بیٹھا ہوا ہے. جالی سن اذا اقبل ابن عم له, اس کے چچا کا بیٹا جو تھا نا وہ بھاگتا ہوا آیا, حتى وقف علیہ, یہاں تک کہ اس کے قریب رک گیا. فقال فلان قاتل اللہ بنی قبیلتا, فلا جو قبیلہ ہے خدا اس کو ہلاک کرے, خدا اس کو ہلاک کرے. اس نے اتنے غصے میں بولا نا تو میں نے کان ادھر لگا دیا, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو اس مالک نے بولا ابے بھائی ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے والله انهم الان لمجتمعون بقضاء على رجل قدم عليه من مکہ اليوم يزعمون انه نبيا. کہتے ہیں جناب وہ میرے مالک سے کہہ رہا تھا, ارے وہ پاگل ہے نا فلا قبیلے والے, قبا میں رہنے والے, ان دیکھو ان پگلوں کو جمع ہو گئے, ایک جلوس نکال رہے ہیں, ایک آدمی مکہ سے آیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ اس کا رسول ہے. یہ جب حضرت سلمان فارسی نے اوپر سنا, کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے. تو کہتے ہیں جناب میرے ہاتھ کی گرپ کھل گئی, یعنی اس تصور میں کہ پہنچ گیا آج میں جہاں پہنچنا. کہتے ہیں میرے ہاتھ کی گرپ کھل گئی, میں دھڑام سے زمین پر گرا, گر کر زمین پر جب میں گرا تو میرے مالک نے مجھے دیکھا اور کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں میں قریب آیا, فلما سمعتها, جب میں نے سن لیا اور میں اپنے مالک کے قریب آیا اور میں نے اس سے کہا ماذا تقول ماذا تقول, اس کے چچا کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا تو, کہاں ہے وہ, کیا کہہ رہا تھا تو؟ تو کہتے فقدی با سیدی, میرا مالک مجھ پر غصہ ہوا, اس نے ڈنڈا اٹھا کے میرے سر پر مارا اور کہا تجھے کیا کرنا ہے اس سے, کیونکہ یہودی تھے بغضی تھے, کہا چل یہاں سے اپنا کام کر. تو کہتے ہیں کہ بہت زور سے اس نے شدت سے مجھے مارا, اور جب مجھے اس نے مارا لیکن اس نے یہ بات کر دی تھی کہ قبا کی فلاں بستی میں ہے, تو میں نے کہا تو کچھ نہیں, چپ چاپ میں دوبارہ سائیڈ میں کام کرنے لگا, لیکن جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, زوف مانا تھا مگر یہ ظالم دل ہائے ہائے ڈنڈا کھا کر گئے تھے, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, ارے لے رضا سب تو چلے مدینے کو, ارے میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. یہ کیفیت میرے امام نے بیان کی. کہتے بس جیسے تیسے میں نے شام کی رات کے وقت, دو روایت, ایک یہ کہ میں نے اچھی اعلی نسل کی لکڑیاں جنگل سے توڑی بڑی محنت سے, اور اپنی یا تو وہی مالکن تھی یا یہ تھا, اس سے اس نے ٹائم لیا حضرت سلمان فارسی نے 3-4 گھنٹے کا, کہ تھوڑا میرا کام ہے ذرا اجازت دے دو, انہوں نے کہا چلو جاؤ. وہ کہتے وہ لکڑیاں میں نے لے کر مارکیٹ میں فروخت کی, اس کا جو پیسہ آیا نا وہ لے کر میں قبا پہنچا, اور کہتے میں اس یارڈ میں اور اس میدان میں آ گیا جس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں دور سے دیکھ رہا ہوں کیا قالی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آئے ہائے ہائے کیا منظر ہوگا یار, کہاں سے چلے 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 کہاں پہنچ. کہتے میں اس جگہ پر آ گیا, جب میں قریب آیا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیسے پیش کیے, اور میں نے کہا وہ جو چیزیں میں نے خریدی تھی میں نے کہا یہ صدقہ لایا ہوں. تو حضور نے کہا ہاں ہاں. کہتے مجھ سے کہا حضور نے ہاں ہاں ہمارے پاس کچھ فقرا ہیں وہ صدقہ کھاتے ہیں, میں صدقہ نہیں کھاتا. تو کہتے دل مطمئن ہوا کہ ایک علامت پوری ہو گئی. کہتے لوٹ کے چلا گیا, سرکار نے صدقہ دے دیا. کہتے دوسرے دن پھر میں نے کچھ پیسہ میرے پاس تھا یا قیمتی لکڑیاں میں نے فروخت کی, مالک سے پھر میں نے رد لی اور میں پھر روانہ ہوا, اور روانہ ہو کر جب میں وہ کچھ پیسے میں نے کچھ چیزیں خریدی پیسوں کی, یا پھر پیسے ہی لے گیا اور حضور کے پاس پہنچا, سرکار نے کہا پھر آ گئے کہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا. سرکار نے فرما ہاں ہدیہ اگر ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں. بولے سبحان. اس کے بعد یہ حدیث کوئی اور آ کر بیان کر دیا. سبحان سبحان. تو فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ صرف پڑھنے کی چیز ہے, بیان کرنے کی بیان کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان. بیان کون کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں دو علامات تو پوری ہو گئی، کیونکہ نہ زبان میں وہ شائستگی ہے، نہ چاشنی ہے، نہ جذبات ہے. تو سنیے میرے دوستو، کہتے ہیں دو علامات پوری ہو گئی، بس اپنے ذوق کو نہ توڑیے گا. کہتے ہیں تیسری علامات یہ تھی کہ حضور کی پشت انور کے پیچھے مہر نبوت دیکھنی تھی. کہتے ہیں سرکار کے ایک صحابی کا انتقال ہوا اور سرکار جنت البقیع، جنت البقیع دیکھا آپ نے؟ بس جلدی جلدی پہنچو، پہنچو جلدی. کہتے ہیں سرکار جنت البقیع میں ان کی تدفین کے لیے گئے، تو کہتے ہیں میں بھی پیچھے 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 چلا. کہتے ہیں وہ ببقیع الغرقت وقد تبع الجنازۃ من اصحابہ، میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور میں وہاں پر پہنچا. تو کہتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہتے ہیں سرکار کی پشت تھی اور میں اپنا منہ بالکل قریب لے گیا. مجھے کچھ لوگ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں ذرا نرم ہو جاتا تھا اور سادگی میں پھر سرکار کی پیٹ کے پیچھے آ جاتا تھا. کہتے ہیں میں نے وہ مہر دیکھ لی، اور کیسے دیکھی اس کے الفاظ یہ خود سنیے. فرماتے علیہ شملتان، فرما اس پر چادر اور حضور کے امامے کا شملہ تھا. کہتے ہیں میں حضور کے پشت کے پیچھے منڈلا رہا تھا، آقا نے میری آہٹ کو دیکھ لیا، حالانکہ پہلی دفعہ میں آقا سے مل رہا ہوں اس کیفیت میں. کہتے ہیں سرکار نے خود اپنی چادر اتاری اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دی، اور شملے کو ہٹایا اور آگے کر دیا، اور خود اپنے کپڑوں کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے گردن مبارک سے اس کو دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا، بولی سبحان اللہ، تو ارشاد فرماتے ہیں فلما را، میں نے جب وہ دیکھ لیا مہر مبارک کو، جو میں نے دیکھ لیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں مجھے قریب تھا کہ مجھ پر کیفیت طاری ہوئی کہ میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھ کر میں اس مہر مبارکہ کو چوم لوں. فرمایا ثم استردرت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر کیفیت، یعنی کیفیت غنودگی جیسی طاری ہو گئی اس کی، کہ میں چوموں کے رخوں، چوموں کے رخوں. فرمایا یہ تھا کہ سرکار مڑ گئے اور میری طرف چہرہ کیا، میری طرف چہرہ سرکار نے کیا. فلما رآنی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھنے کے بعد، صحابی یہ کہتا ہے فانکبت علیہ اقتتلہ وابکی، فرمایا جب میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو ایسا تھا جیسے میں مر رہا ہوں، اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. کہتے ہیں کہ سرکار میری طرف مڑے، اور فتحول تو فقصص تو علیہ حدیثی، سرکار نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، کہا کیا ہوا؟ میں نے پھر وہ گھر سے لے کر یہاں تک کا سب واقعہ سنا دیا، کہاں کہاں سے حضور چلا تھا آپ کو، کہاں کہاں سے چلا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر بقیع کے قریب بیٹھ گئے، اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر اسلام قبول کی. کہ اسلام قبول کر کے آقا نے کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ، کام کرو. کہ لگے میں جاتا رہا کام کرتا رہا، جاتا رہا کام کرتا رہا. ایک دن میرے آقا نے میری بے قراری دیکھی کہ یہ اتنا کام کرتا ہے، 10 بندوں کا کام اکیلا اس کا مالک اسے کراتا ہے، لیکن یہ شام کو پھر بھاگ کر میرا چہرہ دیکھنے آ جاتا ہے. تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا، کل تو سرکار نے بلایا، سرکار نے فرمایا ایک کام کر سلمان، ایک کام کرو فارسی، ایک کام کرو. کہ کیا؟ فرمایا اپنے مالک سے کتابت کروا لو، اور اس کو بولو تیرے کو کتنا مال چاہیے، جو اس کو دے دیا جائے تو وہ تجھے چھوڑ دے، کیونکہ غلاموں کی کتابت بھی ہوتی تھی کہ اتنا مال دے دو تو آزاد ہے. وہ اپنے مالک کے پاس گیا، اس نے کہا جی 40 اوقیہ سونا اور 100 درخت کھجور کے، 100 درخت کھجور کے کہ جس میں پھل لگ گئے ہوں، 100 درخت. غربت کا دور تھا، تو آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی کہیں سے مال غنیمت یا کوئی شے آئی ہوئی تھی. اس میں حدیث پاک میں آتا کہ انڈے کے اتنا سونا تھا. سرکار نے اٹھایا اپنے ہاتھ مبارک سے اور سلمان فارسی کو کہا یہ لے جا اور اس کو دے دے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب لیا، قل تو اینا تقاو ہذہ من آدی من الذین علی یا رسول اللہ، حضور یہ میں لے جا کر کیا کروں گا؟ ایسے تو 1000 انڈے ہوں تو 40 سکیا پورا ہو، یہ ایک انڈے سے کیا ہوگا سونے کے. تو کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیا، اخذ رسول اللہ فقبل علی لسانہ، سرکار نے اس سونے کے انڈے کو لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا. ثم قال خذھا، لے اور لے جا اور اس کو پورا کر. کہتے ہیں کہ میں لے گیا وہاں پر، ترازو لگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے ہونٹ سے ایک انڈے کا دانا لگایا تھا سونے کا، اس کے مقابل میں 100 چاہیے تھے. کہتے ہیں ترازو میں رکھا گیا، 40 سکیا بن گیا. وہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے آ کر حضور سے کہا تو حقا بہت مسکرائے، فرما ہو گیا.
حضور 100 درخت کیسے ہوں گے، میں آپ کا پورا کب ہو جاؤں گا، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا، آپ ہی کی خدمت کروں گا. آقا نے فرمایا گھبرا نہیں سلمان، 100 بھی ہو جائیں گے. سرکار نے اعلان دیکھے کیسا پیارا، فرمایا فرمایا یہ اپنا تمہارا بھائی ہے اور اس کو آزاد کرانا ہے، جاؤ 2 2 4 4 5 5 اپنے اوپر ذمہ اٹھا لو اور 100 چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ کھجور کے لے آؤ. ارے وہ درخت مانگ رہا ہے، پودے منگا رہے، ادھر 40 سکیا مانگ رہا تھا تو ڈنڈا سونا دیا. فرما ہمارا دینا بھی تو پھر ہمارا دینا ہے نا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں سرکار نے اعلان فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ امداد کرو اور جاؤ. تو کوئی صحابی 5 پودے لے آتا، جسے نرسری میں رکھے ہوتا نا چھوٹے چھوٹے پودے، 5 لے آتا، کوئی 10 لے آتا، کوئی 20 لے آتا. اعلان کر دیا گا حضور سے، یا رسول اللہ 100 جمع ہو گئے. سرکار نے فرمایا کسی صحابی سے جاؤ پھر کوئی جگہ دیکھو لگانا کہاں پر ہے. تو ایک جگہ مل گئی کہ حضور 100 درخت یہاں لگ سکتے ہیں. سرکار نے فرما جاؤ تیاری کرو ساری، اور جب تیاری ہو جائے تو مجھے بلانا. کہتے ہیں کہ سب تیاری کر گئی، یعنی اس کے لیے گڑا کھود دیا گیا، جتنا چاہیے تھا کھود دیا گیا. اب صحابی جو ہے نا 10 10 5 5 چھوٹے چھوٹے نرسری پودے جو اٹھا کے لاتے، اور سرکار اپنے ہاتھ مبارک سے لیتے اور اس میں ڈالتے اور مٹی اس پر لگا دیتے. آگے چلتے آگے چلتے آگے چلتے کہتے ہیں یہ کھجور کا درخت جو سالوں میں پھل دیتا ہے، کھجور کا درخت جو سالوں میں پھل دیتا ہے، سرکار نے اپنے ہاتھ سے لگایا اسی سالوں کھجور کا تنا بن گیا اور کھجور سے بھر گیا وہ. سرکار نے فرمایا جاؤ. اب جب درخت گنے گئے 1 2 3 4 5 6 تو 99 اگے ہوئے تھے، ایک نہیں اگا، ایک چھوٹا سا رہ گیا. جتنا لگایا تھا، بولیے، جتنا لگایا تھا اتنا ہی رہ گیا. سرکار سے آ کر کہے گئے حضور ایک کم ہو گیا. آقا نے کہا میں نے لگایا، کم کیسے ہو گیا؟ اس معجزے میں اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں پوچھا میرے آقا نے؟ اس پر بڑا کام کیا علامہ سیدی صاحب نے، دعا کریں اللہ ان کو صحت کامل عطا کرے. آقا خان مہلیل ہے، یہ مجمع میں انشاءاللہ بھی ہم دعا کریں گے علامہ غلام سیدی صاحب کے لیے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. بڑا انہوں نے بڑی زندگی لگائی اس موضوع کے اوپر، اور میں کہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کا حق انہوں نے ادا کیا. توجہ کریں میرے دوست اس بات پر آپ خاص طور پر. تو سرکار سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 اقیہ تو ہو گیا، لیکن جو کھجور کے درخت تھے نا 100، وہ 99 ہوئے. حضور فرمایا ہم نے تو 100 لگائے تھے. کہا حضور لگائے 100 تھے، لیکن 99 جو تھے نا وہ درخت بن گئے، کھجور لگ گئے، ایک اتنا کے اتنا ہی رہا. تو سرکار نے کیا کہا سنیے، سرکار تشریف لائے اور اس کو دیکھ کے فرمایا من غرس حاضری، من غرس حاضری، کس نے اس کو لگایا تھا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں انا غرستھا یا رسول اللہ. حضور آپ، میں نے آپ کی تھکن کو دیکھا اور آپ اتنا لگا رہے تھے تو میں نے ایک اپنے ہاتھ سے لگا دیا. تو جو حضرت عمر نے لگایا وہ نہیں ہوگا، جو حضرت عمر نے لگایا تھا، کیونکہ اب وہ فیض منتقل یعنی اس درسی کتاب کے اندر ہے، اس درسی ماحول میں ہے. لیکن جب ڈگری دے دی گئی نا تو پھر وہ عمر ممبر پر بیٹھ کر نہادن کے مقام کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں شان مصطفیٰ ذکر کرنے کے لیے سرکار جب آئے تو پودا اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، اور یہ بھی کہ سڑا بھی نہیں ہے. فرما عمر تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سڑا نہیں. بولے سبحان اللہ. پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو پاکیزہ باتیں ذہن میں آتی ہیں. میں خود کو نہیں کہہ رہا لیکن جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو پاکیزہ نکات آتے ہیں. یہ میرے ذہن میں آگے نکتا، اور بالکل یہ کہ وہ پودا سڑا نہیں تھا، سڑا تھا تو پھینک دیا جاتا اس کو، سڑا نہیں تھا. فرما عمر تیرے لیے اتنا ہی کامل تھا کہ سڑا نہیں، درخت اس لیے نہیں بنا کہ یہ میں نے کرنا تھا. فرما من غرست، من غرس ہذا، ہاذی، فرما یہ پودا کس نے لگا؟ قال عمر انا غرست یا رسول اللہ، غرست یا رسول، حضور یہ میں نے لگایا. سرکار نے اسلام فرمایا جا نکال کے لا، جا نکال کے لا. کہتے نکال کے میں لایا، اور پھر اسی گڑے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ہاتھ سے لگایا، اس کو سال نہیں گزرا تھا کہ اس کے اندر پھل آ گئے. کہاں سے چلے کہاں پہنچے، محمد ہمارے بڑی شان، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے، آخری طرح اٹھا کر بولے آقا ہمارے بڑی شان والے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. بولیے سبحان اللہ، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا،
شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔